ये बयान फरमाइएगा, हमारे यहाँ पहले शायद आपके बचपन में ये होता होगा, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा अब मुतारिफ़ हुए। पहले सुनते थे हम, कोई ये पुराने बाबे होते हैं, कोई पीर वगैरह होते हैं, ये मेडिटेशन करवाते हैं, लेकिन अब तो बाकायदा इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें वजूद पजीर हुई हैं, मेडिटेशन करवाई जाती है वहाँ पर। और हमने देखा है कि जो मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अब कहते हैं कि यार ज़िंदगी के झमेलों से तंग आकर थोड़ी देर मेडिटेशन में जाना चाहिए। और जब वो जाते हैं मेडिटेशन में तो कुछ अरसे बाद ऐसा लगता है कि मेडिटेशन भी एक पूरी दुनिया है, वो सिर्फ टाइम आउट नहीं है कि आप गए रिलैक्स हो के आ गए, बल्कि वहाँ से भी बात आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो मेडिटेशन है ये चीज़ क्या है अपनी ज़ात में, क्या मुसलमानों को ये करनी चाहिए है? अगर ये करते हैं तो इसका फिर नतीजा क्या निकलता है?
अपनी ज़ात में तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी आप अपने आप को पुरसुकून करना चाहते हैं, दुनिया से थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं, आप अपने वजूद पर गौर करना चाहते हैं, वजूद में गुज़रने वाले अहवाल पर गौर करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको दरपेश होती हैं उन पर गौर करना चाहते हैं, तो इसमें मुराकबा बड़ी गैर मामूली चीज़ है। बदकिस्मती ये है कि ये सेकुलर नहीं रह सकी, यानी दुनिया में जो उलूम पैदा हुए हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर तिब है, तो अभी आप देखते हैं ना कि सर्जरी ने कितना कमाल दिखाया है। कोई सोच सकता था जो कुछ हम आज कर लेते हैं? यानी एक एक शख्स को देखिए तो आपको बताएगा कि उसके दिल पर चार चार पांच पांच स्टंट पड़े हुए हैं और वो जी रहा है, कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, फिर सर्जरी जिस तरीके से होती है उसके बारे में सोचा जा सकता था? तो अपनी ज़ात में तो एक इल्म का कमाल है ना जो हम देखते हैं। अच्छा, फिर जो दवाएं ईजाद होती हैं, जिस तरह से वैक्सीनेशन का ये अमल हुआ, ये कोई मामूली चीज़ है? यानी कितनी बीमारियां हैं जो दुनिया में इंसान ख़त्म करने में कामयाब हो गया है। तो जिस तरीके से ये उलूम अपने अंदर बड़ी इफादियत रखते हैं, इसी तरह से नफ्सी उलूम भी अपने अंदर बड़ी इफादियत रखते हैं। मुराकबा उन्हीं उलूम में से एक इल्म है, यानी इसके ज़रिए से जैसे आप दुनिया में बाज़ औक़ात तफरी करके, बाज़ औक़ात कोई चीज़ पी कर, कोई चीज़ खा कर, दोस्तों में बैठ कर एक इत्मीनान महसूस करते हैं, तस्कीन हासिल होती है, जहन का गुबार उतर जाता है, थकान दूर हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये मुराकबे भी आपको दुनिया से गैर मुतल्लक करके बड़ी हद तक अपने वजूद से मुतल्लक होने की तरबियत देते हैं। तो अपनी ज़ात में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैंने अभी जिस तिब के इल्म की बात की या इसी तरह साइंस के दूसरे उलूम हैं, इन्होंने अपने ऊपर मज़हब का पर्दा नहीं डाला। जबकि ये इल्म यानी नफ्सी इल्म, जिसमें ये मुराकबे हैं और बाज़ चीज़ें हैं, ये अपने ऊपर मज़हब का पर्दा डाल लेते हैं।
अच्छा,
चुनाचे आप देखें कि ये आज का मामला नहीं है, बुद्धों के यहाँ पहले दिन से यही चीज़ है। खुद गौतम बुद्ध की अपनी शख्सियत इस मुराकबे ही के नतीजे में वजूद पजीर हुई है। यानी वो जब वहाँ से निकले हैं और निकल कर जाकर उन्होंने गिया के जंगल में धूनी रमाई है, तो उसके बाद वो क्या चीज़ थी जो वो करते थे? यानी नमाज तो नहीं पढ़ते थे, यही मुराकबे ही करते थे। तो ये मुराकबे या मेडिटेशन है जिसके ज़रिए से उन्होंने अपने आप को भी सुकून दिया, दुनिया के बारे में भी एक दूसरा जाविया नज़र दिया, और इसमें बड़ा कमाल हासिल किया। अगर आप जाएँ तो आप देखें, खुद हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी जगह जगह आपको बुद्धों की खानकाहें मिलेंगी जिसमें मुराकबे की जगह बनी हुई है। इसमें ये ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने ताल्लुकात से कुछ देर के लिए अलग हो जाएं। खुद हमारे यहाँ सूफिया ने इसको इस्तेमाल किया है, यानी मुराकबे कराए हैं। चुनाचे आप अगर तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ें या सूफिया की मजालिस में बैठें, तो कोई मौत का मुराकबा होगा, कोई कब्र का मुराकबा होगा, कोई हयात का मुराकबा होगा, कोई दिल का मुराकबा होगा, कोई नफ्स का मुराकबा होगा। तो मुराकबे की दसियों अकसाम खुद हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जब इसके साथ आप मज़हब को वाबस्ता कर देते हैं तो फिर ये महज मुराकबा नहीं रहता, ये इल्यूजन बन जाता है। इसमें चूंकि इंसान अपने बातिन में जाता है, और बातिन में जिस तरह अक्ल है, जिस तरह शऊर है, जिस तरीके से चीज़ों की तहलील की कुव्वत है, बिल्कुल उसी तरह से मुतखय्यला भी है। जब आप अपने बातिन में झांकते हैं और सारी दुनिया से अपने आप को गैर मुतल्लक कर लेते हैं, तो अब जो सजेशन आपको दी जाएगी वो आपके बातिन में जाकर एक बाकायदा तश्कील पा लेती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसका तजुर्बा आम आदमी भी कर सकता है। किसी चीज़ को अपने जहन पर सवार कर लीजिए और सो जाइए, तो ख्वाब में वही चीज़ ममस्सल होकर आ जाती है। तो ये सलाहियत जो ख्वाब में इंसान को दी गई है, इसको वो मुराकबों के ज़रिए से दुनिया में भी हासिल कर लेता है। वो कहीं भी नहीं जाता, वो अपने अंदर जाता है। کوئی سیر باطن اس کو افلاک پر نہیں لے جاتی، وہ باطنی میں رہتی ہے، اس میں جو کچھ متخیلے کی کار فرمائی ہے وہ اسی طرح سے تمثیل کا رنگ اختیار کر لیتی ہے. اس میں اگر کوئی سجیشن دینے والا اس کو یہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ایک شخصیت تھی، یا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر آئے تھے، تو وہ رات میں دن میں جاگتے سوتے ان سے ملاقات شروع کر دیتا ہے. وہ اگر ان کو فرشتوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے اور یہ چیز ارتکاز کا موضوع بن جاتی ہے تو اس کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ اگر بدھ کریں گے، اگر ہندو کریں گے، تو ان کے بھی کچھ مذہبی تصورات ہیں، وہ اپنے مذہبی تصورات القا کریں گے. اس کو کہتے ہیں توجہ دینا، سنا ہوگا آپ نے یہ. تو جب یہ توجہ دی جاتی ہے اور آپ بھی اس مراقبے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں، یعنی اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ توجہ دینے والا توجہ دے اور آپ کی ذہنی تیاری ہو چکی ہو کہ آپ اس توجہ کو وصول کریں گے. بالکل وہی تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے آلات کا پیدا ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ دنیا میں جب جا رہی ہے تو اس کو ریسیو کرنے یا اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ آلات چاہیے.
جی.
وہ آلات ہیں در حقیقت جو اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں.
جی.
یہی کام وہاں کرنا پڑتا ہے. جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو پھر جو آپ کو توجہ دے رہا ہے وہ جو چیز آپ کے اندر القاء کرنا چاہے گا وہ القاء کر دے گا. یعنی وہ چاہے گا تو آپ کو آپ کے تخیلی تخیل میں رسول اللہ کی مجلس میں لے جائے گا، وہ چاہے گا تو آپ کو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا دے گا، اور اگر اس کا پس منظر ہندو ہے تو وہ آپ کو رام کرشن کے پاس ملاقات کے لیے لے جائے گا. اگر وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو کچھ چل رہی ہے یہ تو جنم در جنم اسی طرح آ رہی ہے، تو وہ آپ کو پیچھے لے جا کے آپ کے 10 جنم آپ کو دکھا دے گا. لیکن یہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اصل میں اپنے آپ کو ایلوژنز کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں.
اچھا.
اور یہ ہمارے ہاں ہو، یہ بدھوں کے ہاں ہو، یہ ہندوؤں کے ہاں ہو، ہر جگہ اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. اگر اس کو اس سے الگ کر دیں، یعنی اس مذہبی پس منظر سے الگ کر دیں، تو پھر اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے. آپ تسکین آور دعائیں کھاتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں. یعنی آپ کی طبیعت پر اگر کوئی برا اثر ہے، کوئی اضطراب ہے، بے چینی دور ہو جاتی ہے. یہی چیزیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. یعنی جس طرح سے آپ ہومیوپیتھی کو دیکھیں تو بظاہر تو دعا ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو تینوں جو طب کے طریقے ہیں ان میں کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ پرانی حکمت جس کو کہتے ہیں ہم یا یونانی طب کہتے ہیں، اس کو دیکھیے تو وہاں دوا کیا ہے؟ خام صورت میں. یعنی آپ کے پاس اگر بنفشہ ہے تو آپ ایک ٹوکری بھر کے لے آئیں گے اور پھر اس کو آپ گرم کریں گے، اس کو پانی میں ڈالیں گے، اس کا ایک مشروب سا بنائیں گے، پئیں گے اس کو. اس کو جب آپ ایکسٹریکٹ نکال کے اس کا ست نکال لیتے ہیں تو آپ کی ایلوپیتھی کی دوائیں بن جاتی ہیں، اور جب اس کی روح نکال لیتے ہیں تو ہومیوپیتھی کی دوا بن جاتی ہے. کبھی دیکھیے ہومیوپیتھی میں دوا کیسے بنتی ہے؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک پورا عمل ہے جو ہوتا ہے، وہ عمل آپ کے اسی وجود پر ہوتا ہے، آپ اسی دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن اس کو اگر کوئی شخص چاہے جو آپ کو اس مراقبے کی تربیت دے رہا ہے یا اس کے لیے آپ کو کہیں لے جا رہا ہے، تو وہ اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنے اذہان، سب چیزوں کو آپ میں القاء کر سکتا ہے. اور جس وقت آپ اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں وہ آپ کو دکھا دے گا. اسی طرح سے جو لوگ کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنے طور پر یہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ دیر کے بعد اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کم تر. یعنی اس میں ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے، جس طرح ہپنوٹائز کرنے کے لیے ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے، اس میں بھی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ آدمی اس میں چلا گیا تو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک خطرناک کھیل ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے. علم اور عقل معطل ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی اس کا زاویہ نظر مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں ان کے ہاں پھر ترک دنیا، ان کے ہاں پھر قلت کلام، قلت منام، قلت تام، یہ تصورات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ تصور پیدا ہوتا ہے جس کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تم اپنی آنکھیں بھی بند کر لو، اپنے کان بھی بند کر لو، اور اپنے لب بھی بند کر لو. چشم بندو، گوشت بندو، لب بند، اور پھر تانا بینی سر حق برمن بخن. یہ ہے نا اصل میں مراقبہ کرنے والوں کا، کہ سر حق تک پہنچنے کا رستہ ہی یہ ہے کہ اس کو اختیار کرو. لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب، قرآن مجید، وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بھی کھولو، کان بھی کھولو، اور لب بھی کھولو. چشم ہو گوش ہو، لب کشایا ہوش مند. تو یہ بالکل الٹ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے دین کی بنیاد علمی اور عقلی استدلال پر ہے. وہ آپ کو بیدار کرتا ہے، سلاتا نہیں. وہ آپ کو تسکین نہیں دیتا، اضطراب پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. تو وہ لوگ جو اس کو ایک وقتی چیز کے طور پر استعمال کریں، جیسے آپ نے کوئی تسکین آور دوا استعمال کر لی، آپ نے کچھ میڈیٹیشن سیکھ لی، کچھ یوگا سیکھ لیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس وقت آپ اس کے مذہبی پس منظر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے، تو جن لوگوں کے پاس آپ جائیں گے وہ بدھ ہیں، ہندو ہیں، وہ ہمارے صوفیاں ہیں، اس کے بعد پھر ان کے سحر سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے وجود میں آپ کو وہ مشاہدات کرا دیے جائیں گے جو ہیں تو تخیل کی کار فرمائی، لیکن انسان کمزور ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے سر، بہت ہی آپ نے تفصیل سے پہلو واضح کیا. اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی علم غیب کے حوالے سے. قرآن مجید کا ایک مقام زیر بحث آیا، وہاں پر آپ نے آیت کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ بھائی یہ پیغمبر پر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ اس کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی کاہن ہے اس کے کان میں بات ڈال دیتا ہے، اس طرح کیا تم نے اس پیغمبر کو کبھی غیب پر حریص پایا کہ شیطان اس کو الکا کرتا؟ تو دو کلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آئے کہ ایک تو غیب پر حریص ہونا یہ اپنی ذات میں اللہ کو محمود نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ غیب پر حریص ہوتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ اپنے حواس سے ماورہ باتیں، تو پھر شیطان بھی آ جاتا ہے. یہاں آپ نے فرمایا کہ وہ بندے ہیں، اپنا پورا کا پورا علم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، الوژنز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ جو شیطان ہے دنیا میں وہ بھی تو کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے نا اپنا.
پہلا کام تو آپ نے کیا نا، یعنی جب آپ غیب کے حریص ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو دلیل بنا دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے ما ہوا الغیب بزنین، یعنی میرا پیغمبر کسی متخیلے کی کارفرمائی کا شکار ہو کیسے سکتا ہے؟ میرے پیغمبر پر کوئی شیطان حملہ آور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا. ما ہوا الغیب بزنین، یعنی پہلے آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے. اس تیاری کے بغیر نہ کوئی آپ کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے نفس پر گرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی شخص یعنی کوئی انسان یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شیطان یہ کر سکتا ہے، دونوں ہی کام نہیں ہو سکتے. پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو اپنے متخیلے کے حوالے کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. یہ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ غیب کی حرص، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ نظر آئے مجھے، کچھ دیکھوں میں، مجھے پتہ چلے میرا پہلا جنم کیا تھا، مجھے معلوم ہو بعد میں کیا ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ لوں، آپ سے بات کر لوں، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے، فرشتوں سے ملاقات ہو جائے. امام غزالی نے بیان کیا نا کہ جب وہ صوفیہ کے یہاں گئے تو تھوڑے ہی دنوں میں فرشتے ان کو چلتے پھرتے نظر آنے لگ گئے. تو غیب کی طلب آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، بلکہ آپ غیب کے حریص ہوتے ہیں. یہ جیسے ہی آپ ہوتے ہیں تو آپ کا علمی عقلی وجود تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس زاویے سے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے زاویے سے وہ پوری طرح بیدار ہو، لیکن وہ اس زاویے سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ ہدف بننے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے. اب کوئی شخص آپ پر اثر انداز ہو کے آپ کو آپ کے متخیلے کی دنیا میں لے جائے گا، اور لے جائے گا تو وہاں آپ کو سیر کرا دے گا کہ آپ معراج پہ جا رہے ہوں گے، اور آپ آسمانوں پر جا رہے ہوں گے، اور آپ کو دنیا دکھائی جا رہی ہوگی، اور آپ کو زہرہ و مریخ کی سیر کرائی جا رہی ہوگی. یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب گویا آپ کمزور ہو گئے ہیں. کمزور ہو گئے ہیں تو جس طرح وہ آپ کو توجہ دینے والا آپ کا شیخ، وہ کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، یوگی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ پر تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے شیاطین جن بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن نے اس کو استدلال بنا کر کہا ہے، قرآن مجید نے، کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن شیطان کا الہام ہے، ہمارا پیغمبر تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا، تو شیطان کہاں سے آ جائے گا؟ تو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کس جگہ سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ غیب کے حریص ہونے کے بعد شیطان کی در اندازی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ آدمی ماورائے طبعیات چیزوں کو اس طرح مراقبوں کے ذریعے سے دیکھنے والی کسی تحریک سے وابستہ ہو جائے، کسی شخص سے وابستہ ہو جائے. جس وقت آپ اپنے وجود کو اس کے حوالے کریں گے، آپ کے خوابوں پر اس کی گرفت ہوگی، آپ کے فہم پر اس کی گرفت ہوگی، آپ کی عقل پر اس کی گرفت ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ بالکل تحلیل ہو جائیں گے اس زاویے سے، حیرت انگیز طریقے سے آپ کا علم اور آپ کی دانش دوسرے میدانوں میں کام کر رہی ہوگی، اور اس معاملے میں وہ بالکل بیگانہ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے شائق ہوتے ہیں وہ جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ کہیں وہ مراقبے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے. کبھی دیکھا آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا، سیرت میں پڑھا کہ صحابہ اکرام کو رسول اللہ مراقبہ کروا رہے تھے یا ان کو غیب کے مشاہدے کروائے جا رہے تھے، یا وہ لوگ جو اصحاب صفہ میں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نئی دنیا کی سیر ان کو کرائی جاتی تھی؟ کیوں نہیں ہوتا تھا یہ؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی بالکل اور ہے. یعنی یہ مراقبوں کی دنیا نہیں ہے، یہ علم کی دنیا ہے، یہ عقل کی دنیا ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے. یہ بن دیکھے کائنات کے حقائق کو ماننے کے جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے، یہ اس کی دنیا ہے. اسی وجہ سے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، وہ آپ کے ہاں بڑی شہرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے میرے سامنے یہ سوال کیا کہ میں مذہب سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مذہب سے آپ کو کیسے یہ مل سکتا ہے؟ مذہب سے مراد اگر اسلام ہے، یعنی اگر تو صوفیانہ مذاہب مراد ہیں تو پھر ان کی طرف جائیے، لیکن اگر اسلام ہے تو اسلام تو اس متخیلے کی اسیر لوگوں کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ آپ یہ سب چیزیں جھاڑ پھینکیے اور اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا دماغ کھولیں اور علم اور استدلال کے ساتھ جیسے سائنس ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے مذہب کو بھی جانیں اور اس کے استدلال کو بھی جانیں. قرآن کا سارا استدلال سائنسی استدلال ہے، استنباطی استدلال ہے. یعنی آپ کو کائنات دکھائی جاتی ہے، آپ کا وجود دکھایا جاتا ہے، وہ کائنات نہیں جو آپ کے اندر کہیں پوشیدہ ہے، وہ گرد و پیش نہیں کہ جو آپ کسی مراقبے سے دریافت کرتے ہیں، یہ دنیا. یعنی ان کی چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن کرے گا اور پھر کہے گا کہ ان کے اوپر غور کرو، اور غور کرنے کی تربیت دے گا، بیدار ہو کر غور کرنا، نہ کہ غور کرنے کے عمل کو ایک نفسی علم میں ڈھال دینا. تو یہ بالکل اور دنیا ہے، وہ بالکل اور دنیا ہے. وہ لوگ جو ان مراقبوں کے شائق ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ ان کا متخیلہ ان کو جن دنیاؤں میں لے گیا ہوتا ہے، وہ دنیائیں لگتی تو بہت اچھی ہیں، آپ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ ہیں، نہ گھر نہ باہر کی کوئی ذمہ داری، نہ بچوں کے معاملے میں وہ تردد. آپ کو وہاں سے اٹھا لیا اور 15 دن 20 دن مہینہ، بلکہ بعض لوگوں کی تو زندگی اس کے حوالے ہو جاتی ہے. آپ جاتے ہیں جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسیحیت میں اس راستے پر چلے، ہمارے ہاں اس راستے پر چلے، ہندوؤں میں چلے، ان کے لیے پھر آئیڈیل زندگی وہ نہیں ہے جو میں آپ بسر کرتے ہیں. یعنی یہ سیاست، یہ معیشت، یہ معاشرت، ان کے ہاں پھر آئیڈیل زندگی وہی ہے کہ آپ کسی درخت کی کھو میں جا کے بیٹھ جائیے، آپ کسی پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھ جائیے، پھر غاروں کی دنیا ہی ان کی دنیا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب تک آپ دنیا سے اپنے آپ کو اس درجے میں منقطع نہیں کر لیتے، آپ اپنے تخیل کی دنیاؤں کی سیر کے قابل ہو ہی نہیں سکتے. در حقیقت اگر آپ غور کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے وجود کے ساتھ شاعری کرنا ہے، اور شاعری تو بہرحال شاعری ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.
بڑی اہم آپ نے گفتگو فرمائی. آخری نقطہ ایک بیان کیجئے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت سوسائٹی میں زیادہ تر یہ جو مشق ہے یہ تو مذہبی لوگ کرا رہے، تو مسلمانوں کے ابھی، مسیحیوں کے ابھی، اور اسی طریقے سے بت مت اور ہندو جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کروا رہے، تو ان کے پکشی اور ان کے جو مہاراج ہیں. یہ بتائیے گا کہ پھر ایک بندہ مومن کو، اگر تو کوئی مثال کے طور پر تھراپی ہو رہی ہے، ایک سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، کوئی پوری میڈیکل سائنس کی ہاسپٹلائزیشن میں کوئی نظام ہے اس طریقے کا کہ بھائی آپ ڈیپ بریت کریں یا ٹائم آؤٹ لیں یا مثال کے طور پر میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کو کمفرٹ میں لے کر آئیں، اگر یہ کام یہ لوگ نہیں کر رہے بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر تو ایک بندہ مومن کو اپنا دامن بچانا چاہیے اس گلی میں جانے سے. کیونکہ دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو چیز خرابی کا باعث بن سکتی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. تو پھر ہم کیا ایک عام مسلمان کو یہ کہیں گے کہ ان چیزوں سے دور رہیں؟
میرے نزدیک تو عام مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو خود قریب جا کے محسوس کر لے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس سے مذہب چھڑوائیں گے. چھڑوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کہیں گے کہ تم مسلمان نہ رہو، سب سے پہلے اس کو نماز سے، روزے سے غیر متعلق کریں گے، اس کے اندر عبادات کے دائیات ختم کریں گے، اس کو گرد و پیش کے معاملات سے بے تعلق کریں گے. جو مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خواہ وہ بدھ ہوں یا یوگی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کو لازماً ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اس کی قیمت ہے. ہمارے ہاں بھی جن لوگوں کو اس سے اشتغال ہوا، یا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ علم و بس کریں ہو یار، یعنی اگر علم موجود ہے تو علم تو رکاوٹ بنے گا نا، علم سوال کرے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، یہ تو العلم حجاب اکبر، یہ سب سے بڑا حجاب ہے جو آپ نے اوپر ڈال لیا ہے. تو علم کا حجاب اٹھائیں گے, عقل کو معطل کریں گے, استدلال سے گریز کر کے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں گے, وہ آپ کو قبول ہی اس صورت میں کریں گے. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ کسی شخص نے اگر پوچھا اور ہم نے کہا کہ بھائی مراقبہ ہی ہے کر لو, اپنی ذات میں تو مراقبے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سیکولر طریقے سے ہو. اور یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی عالم ہے, دین کو سمجھتا ہے, ساری چیزوں سے واقف ہے, تو وہ خود اس راستے سے واپس آ جائے گا اگر کوئی معاملہ غلط ہوگا. لیکن اس کے معاملے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, خود ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے, یعنی مسلمانوں کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے, تو وہ مذہبی چیزوں کو ساتھ وابستہ رکھیں گے. یعنی ان کے ہاں نماز روزہ یہ چیزیں موجود رہیں گی, وہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے. جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جائیں گے. تو میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ علم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بڑا اچھا علم ہے, اور اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں. لیکن اے کاش اس علم کو بھی اسی علم کے طریقے پر پڑھنے پڑھانے سکھانے والے لوگ پیدا ہوں. جب اس کے ساتھ مذہبی تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں, مذہبی تصورات یعنی وہ صوفیانہ مذہبی تصورات, خواہ وہ ہندو مت میں ہوں یا بدھ مت میں ہوں یا کسی اور جگہ, میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں اس کو بڑے کمال تک پہنچایا گیا ہے. یعنی یہ علم جس کمال تک ان مذاہب میں پہنچا ہے کہیں نہیں پہنچا. اسی لیے میں ہمیشہ مذاہب کی تقسیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ابراہیمی مذاہب الہامی مذاہب ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے, یہاں کوئی غیب کا حریث نہیں تھا, نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں, ان میں سے کسی نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں ڈالا. اگر آپ سیدنا موسیٰ کے بارے میں دیکھیں, یعنی ایک جگہ بکریاں چراتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, ایک حادثہ پیش آیا تھا, ان کو وطن چھوڑنا پڑا, وہاں جا کے وہ شادی کر کے 8 سال کے لیے گویا ایک طرح سے ملازمت میں چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے سوچا میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں, نہ کوئی مراقبہ کیا, نہ کہیں بیٹھے, راستے میں ہیں, اندھیری رات ہے, یک بجک اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے. قرآن میں اس کی تصویر دیکھ لیجئے. تو ہمارے ہاں اس کا کوئی تصوری سرے سے موجود نہیں ہے مذہبی پہلو سے. لیکن ظاہر ہے کہ مذہبی پہلو سے تو ہمارے ہاں دواؤں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے, وہ بھی ایک انسانی علم ہے اور اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں. تو نفسی علم بھی بطور علم کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کے ساتھ مذہب اور مذہبی اپنے مذہبی تصورات اس کو وابستہ کرتے ہیں, تو بس پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر نکلنا آسان کام نہیں ہوتا.